بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب فقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ سورہ سبا کی آخری آیات ہیں اور آج کے درس میں انشاءاللہ یہ سورہ سبا ختم ہو جائے گی. یہ آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 54 تک ہے اور اس میں بیان کی آخرت کا بیان ہے اور بیان ان لوگوں کا ہے جو حق کے منکر تھے، اللہ کی باتوں کے منکر تھے، ان لوگوں کا بیان ہے. فرمایا کہ ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب، کہ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ وہ وقت ملاحظہ کریں، یعنی جب ہوتا یوں تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار کو، غیر مسلموں کو دین کی دعوت دیتے، اللہ اور اللہ کا حکم بیان کرتے، قرآن پاک سناتے، تو وہ مانتے نہیں تھے اللہ کا حکم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج بھی ہوتا تھا، پریشانی بھی ہوتی تھی، حیرت بھی ہوتی تھی کہ دیکھو کیسی الٹی عقل ہے، الٹی کھوپڑی ہے، کہ ہم اللہ کا حکم بیان کر رہے ہیں اور میں اللہ کا نبی ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی، میں اللہ کے نبی ہو کر ان کو باتیں بتا رہا ہوں، دلیلیں بتا رہا ہوں، معجزات دکھا رہا ہوں، لیکن یہ قوم ہے کہ اپنی بات پر اڑی ہوئی ہے، اپنی بات پر ڈٹی ہوئی. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت کو ملاحظہ کیجئے، اس وقت کا خیال کیجئے، تو آپ کو حیرت نہیں ہوگی جب یہ کفار قیامت کی ہول اور ہیبت سے گھبرائے پھریں گے. فزع کے معنی ہوتے گھبرانا، پریشان ہونا، کہ جب یہ لوگ قیامت کی ہیبت سے گھبرائے پھریں گے اور پھر بھاگ نکلنے کی ان کے پاس کوئی صورت نہیں ہوگی اور قریب سے ہی پکڑ لیے جائیں گے. ولو ترى، آپ ذرا وہ ملاحظہ کیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس فزعوا، جب یہ لوگ گھبرائیں گے اور قیامت کی ہولناکیوں سے، اس کی ہیبت سے پریشان ہوں گے، فلا فوتا، تو پھر یہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں پائیں گے. ابھی تو ان کو ڈھیل مل رہی ہے اللہ کی طرف سے، ابھی تو اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی، فلا فوتا، پھر یہ لوگ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں پائیں گے. وَأُخِذُوا مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ، دور بھاگنے کی ہمت ہی نہیں ہوگی، کہاں سے بھاگیں گے اللہ سے بچ. فأخذوا من مكان قريب، قریب سے ہی پکڑ لیے جائیں گے، آس پاس سے ہی پکڑ لیے جائیں گے. اور اس وقت وہ کہیں گے غیر مسلم کفار، آمن وقالو آمنا بھی، جب اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی، اب وہ عذاب کو دیکھیں گے، آخرت کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، تو کہیں گے آمنا بھی، وقالو آمنا بھی، ہم ایمان لے آئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُسُ مِن مَقَانٍ بَعِيدٍ. سمجھنے کی آیت ہے. فرمایا کہ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُسُ, تناوش کے معنی ہوتے ہیں پکڑنا. وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُسُ, وہ لوگ کیسے ایمان کو پکڑ سکتے ہیں, مِن مَقَانٍ بَعِيدٍ, دور کی جگہ سے. دور کی جگہ کا مطلب کیا ہے کہ جب انسان مر جائے گا, یہ کافر مر جائیں گے اور آخرت میں پہنچیں گے, آخرت میں پہنچ کر اب وہ یہ چاہیں گے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئیں اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, چاہے دنیا میں دوبارہ بھیج دے, چاہے وہی ہماری آخرت میں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب ان کے لیے ممکن نہیں ہے. انا لہم التناوش, کیسے وہ حاصل کر سکتے ہیں ایمان کو, من مکان بعید, دور کی جگہ سے, یعنی دنیا سے دور چلے گئے. دنیا دار العمل ہے, دنیا دار الجزا ہے, یہاں کی محنت کی بنیاد پر جنت اور دوزخ کے فیصلے ہونے ہیں. یہاں کی محنت اور یہاں کا ایمان قبول ہے, وہاں پہنچ کر ایمان قبول نہیں. دنیا میں کیا کیا, دنیا میں سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ دنیا میں ہم نے قرآن بھیجا, رسول اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دنیا میں بھیجے, سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, انہوں نے آ کر دین کی دعوت دی. اس وقت بات کیوں نہیں ان کی بانی, ان کی بات اس وقت کیوں نہیں سمجھی؟ دنیا دار العمل ہے, دنیا دار العمل ہے. لہذا ایمان قبول ہوگا تو دنیا کا ہوگا, معافی قبول ہوگی تو دنیا کی ہوگی, توبہ قبول ہوگی تو دنیا کی ہوگی, نیک اعمال قبول ہوں گے تو دنیا کے ہوں گے. انہی بنیادوں پر آخرت کی جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے. اسی لیے لکھا ہے علماء نے مسئلہ, ایک انسان کی توبہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک قبول فرما لیتے ہیں جب تک عالم نزع شروع نہیں ہوتا, اس وقت تک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں. لیکن جب عالم نزع شروع ہو گیا, موت کی علامات دیکھ لی, ختم, معافی کے دروازے بند. اب کیونکہ اب تو موت کا مرحلہ شروع ہو گیا, توبہ ہے تو اس سے پہلے ہے, معافی ہے تو اس سے پہلے ہے, نیک اعمال ہیں تو اس سے پہلے ہے. عالم رضا کو ہم غرغرہ موت بھی کہتے ہیں, غرغرہ موت سے پہلے پہلے. اسی لیے قرب قیامت میں آتا ہے کہ جس وقت سورج اللہ تعالیٰ, ابھی تو ہمارے لیے سورج مشرق سے نکلتا ہے, لیکن جس وقت سورج یہ مغرب سے نکلے گا, دنیا کے لیے توبہ کے دروازے اللہ بند فرما دیں گے, کیونکہ یہ قرب قیامت کی پکی نشانی آ گئی. اس لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ سے جو کرنا ہے کر کے فارغ ہو جائے بندہ, معافی مانگنی ہے مانگ لو, توبہ کرنی ہے توبہ کر لے انسان, اپنے نیک اعمال جو انسان نے کیے کرنے وہ کر لے, اپنی نماز قضا ہیں دنیا میں معاملہ نمٹا دے نماز قضا کر کے, روزے اپنے قضا کر کے, اور اسی طرح زکوٰۃ اپنی ادا کر کے, جس طرح کر کے دنیا میں معاملہ برابر کر لے تاکہ آخرت میں کسی مشکل کا شکار نہ ہو. دنیا کا ایک پیسہ بھی جو ہے نا, ایک پیسہ دنیا کا, یہ اللہ کے ہاں نیکیوں کی صورت میں جائے گا, کیونکہ آخرت میں تو پیسہ ہے نہیں, یہ تو دنیا کی کرنسی ہے, آخرت کی کرنسی تو اعمال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو فرمایا کہ معلوم ہے کہ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ معلوم ہے کہ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ, جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو, روپیہ پیسہ نہ. آپ نے فرمایا کہ وہ مسکین نہیں. مسکین وہ ہے جس انسان کے پاس, جو انسان اللہ کی بارگاہ میں نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا اور گناہوں کے انبار لے کر جائے گا, یہ مسکین ہے. اس کو ہم کہتے ہیں دھوکے میں پڑ گیا انسان, بڑا خوش ہے کہ جی میں تو ایک ایک عمل کر رہا ہوں اس کے اوپر اتنی نیکیاں مل رہی ہیں, یہ نہیں دیکھتا کہ دوسری طرف میرے گناہ کتنے بڑھ رہے ہیں. اور خاص طور پہ بھی حقوق العباد کا معاملہ, بندوں کے حقوق کا معاملہ, لوگوں کے حق کسی انسان کے اوپر واجب الادا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح پھر اس طرح فرمائی، فرمایا کہ ایک انسان آئے گا اللہ کی بارگاہ میں، اور آ کر وہ کہے گا، آئے گا سمجھے گا کہ میرے پاس تو نیکیوں کے انبار لگے ہوئے. ایک حقدار آئے گا کہ کہے گا یا اللہ اس نے مجھ کو گالی دی، اس نے مجھ کو گالی دی. اللہ تعالی فرمائیں گے کہ بھئی دنیا میں تو در حقیقت اب کوئی اور، آخرت میں تو کوئی اور چیز ہے نہیں، تو ایسا کرو اس گالی کا بدلہ تم اپنی نیکیوں سے ادا کرو. اس اللہ کے ہاں تو انصاف ہے، وہ گالی کا بدلہ، اس عمل کا بدلہ اپنی نیکیوں دے کر پورا کرے گا. دوسرا آئے گا کہ اس نے میرے سے قرضہ مانگا تھا، میرا قرضہ واپس نہیں کیا، اس کا نیک عمل اس کو دیا جائے گا، قرضہ ادا ہو جائے گا. تیسرا آئے گا، چوتھا آئے گا، پانچواں آئے گا، چھٹا آئے گا، نیکیاں کم ہوتی چلی جائیں گی، نیکیاں کم ہوتی چلی جائیں گی، یہاں تک کہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، یہاں تک کہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن حقدار پھر بھی کھڑا رہے گا، مانگنے والے پھر بھی کھڑے رہیں گے. اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بھئی حقدار تو ابھی بھی موجود ہے، لہذا ان مانگنے والوں سے کہا جائے گا کہ تم اپنے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالو، اپنا گناہ، اپنا بوجھ کم کرو. لہذا وہ اپنا بوجھ کم کریں گے، پہلے تو انبار تھے نیکیوں کے، اب گناہ ان کے کھاتے میں پڑنے شروع ہوئے شروع ہوئے شروع ہوئے، یہاں تک کہ گناہوں کے انبار لگ گئے، تب جا کر اس کا معاملہ ختم ہوا. فرمایا کہ یہ انسان مسکین ہے جو نیکیوں کے انبار لے کر آیا تھا، گناہوں کے انبار لے کے جا رہا ہے. اسی لیے فرماتے ہیں کہ دنیا در حقیقت کیا ہے، یہ ہے دار العمل، یہ ہے دار الجزا. دنیا کے اعمال، دنیا کی قربانیاں، دنیا کی محنت، یہ انسان کو آخرت میں ان کا بدلہ ملے گا. جس نے دنیا کو ہی بے پرواہی سے گزار دیا اور کوئی پرواہ نہیں کی دنیا میں اعمال کی، اور یہی گناہوں کے انباروں کے ساتھ وہ آخرت میں پہنچ گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کا یہ جملہ یاد رکھنا چاہیے کلام پاک کا، وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ، کیسے وہ لوگ ایمان کو پکڑ سکتے ہیں آخرت میں، مِن مَقَامٍ بَعِيدٍ، جبکہ دنیا سے دور جا چکے ہوں گے، کیونکہ ایمان پکڑنے کی جگہ تو کیا ہے، دنیا، دنیا سے تو دور چلے گا، کیسے ایمان کو پکڑو گے، کیسے انسان اعمال صالحہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی، یہ ہمارے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے، ہم میں سے ہر شخص کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے اور اپنے اعمال کی فکر کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت ہمارے فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے، بہت متبع سنت صحابہ کرام میں سے تھے. ایک مرتبہ وہ جا رہے تھے تو کسی قبر کے پاس سے گزرے، بس فوراً اترے اور ایک طرف کو کھڑے ہو کر انہوں نے دو رکعت نفل نماز پڑھ لی. صحابہ کرام ساتھ، دوسرے صحابہ کرام بھی تھے، انہوں نے کہا کہ شیخ نماز کا تو وقت تھا نہیں، آپ نے اتر کر دو رکعت نماز نفل نماز کیوں پڑھی؟ فرمانے لگے کہ مجھ کو یہ بات یاد آ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان قبر میں حسرت کرے گا، انسان قبر میں حسرت کرے گا کہ کاش میں دنیا میں دو رکعت نماز اور پڑھ لیتا، کاش میں دنیا میں دو رکعت نماز اور پڑھ لیتا تو مجھ کو یہ فائدہ ہو جاتا. تو فرمانے لگے کہ میرے پاس وقت بھی تھا، جگہ بھی تھی، کیوں میں بعد میں حسرت کرتا، چلو میں نے کہا جلدی سے دو رکعت پڑھ لوں. بات یہی ہے کہ انسان کو حسرت ہوگی آخرت میں پہنچ کر کے، کاش جب آنکھوں کے سامنے سے، ابھی تو ہم ایک دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، آنکھوں کے آگے پردہ پڑا ہو، خواہشات کا، ضروریات کا، شوقینیوں کا، دنیا میں اپنے کیریئر بنانے کا، اپنا یہ وہ فلانا فیوچر، دنیا کے جو جملے ہیں آج کل وہ سب ہمارے ذہنوں میں گھومتے رہتے ہیں، یہ کام، یہ دھندے، ان چیزوں کی طرف ہم جاتے ہی نہیں کہ اپنے نامہ اعمال کو بھر سکیں. جب یہ دنیا کے سامنے سے یہ پردہ ہٹے گا نا، دنیا کا یہ پردہ ہٹے گا، پھر انسان سوچے گا کہ یار کاش میں یہ بھی کر لیتا، کاش وہ بھی کر لیتا، کاش یہ بھی پڑھ لیتا، کاش وہ بھی پڑھ لیتا. اب کہاں، اب تو جا چکے دنیا سے، اب کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن اولاد ایسی چیز ہے، نیک اولاد، جو دنیا، جو آخرت میں بھی انسان کا درجہ بڑھوا دے گی، جو آخرت میں بھی انسان کا درجہ بڑھوا دے گی. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا آخرت درجہ بلند ہو جائے گا. آج بھی دنیا میں جو آخرت میں ہے، اچانک درجہ بلند ہو گیا. آدمی کو کہہ دے کہ یا اللہ انا حاضی، یہ کیسے ہوا، میں تو جو ہو کچھ تھا ہو چکا، یہ میرا ایک دم درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے کوئی مثال ثواب کیا تھا، تمہاری اولاد نے کوئی نیک عمل کیا جس کا ثواب تم کو بھی ملا، ان کو بھی ملا، اس لیے کہ وہ تمہاری اولاد ہے، تربیت تمہاری. آج ہم لوگ اپنے بچوں کو صحیح قرآن پاک تو پڑھوانے کے لیے تیار نہیں، اپنے بچوں کو کسی صحیح جگہ سے کوئی دین کی تعلیم دلوانے کے لیے تیار نہیں. میں اپنے ان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ کبھی آپ نے سوچا بھی کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی قبر پہ جا کے فاتحہ کون پڑھے گا، قل ھو اللہ کون پڑھے گا؟ جب آپ نے اپنے بچوں کو اس قابل بھی نہ بنایا کہ وہ قرآن پاک کی دو آیتیں صحیح پڑھ سکیں، تو کون آ کے پڑھے گا آپ کے قبر کے اوپر کوئی فاتحہ، کوئی اشارے سبا کون کرے گا؟ تو بھائی یہ چیز ہے، وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ. کیسے کوئی انسان ایمان کو پھر پکڑ سکتا ہے دور جا کر؟ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلِ، اس سے پہلے تو وہ کفر کرتے رہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے، اللہ کے حکموں کو توڑتے رہے، اللہ کے حکموں کو کوئی خاطر میں ہی نہیں لاتے تھے. جیسا آج ہمارے ہاں کا فیشن ہے، یہ تو معاملہ خیر کافروں کے معاملے میں آیا، لیکن ہمارے ہاں جو آج مسلمان ہیں ان کی ایک بڑی تعداد وہ ہے جو ہے تو مسلمان لیکن کوئی حکم ماننے کے لیے تیار نہیں، ہر اللہ کے حکم پر بحث کرنے کے لیے تیار. بحثیں کروا لو جتنی دل چاہے کروا لو، یہ حکم کیوں ہوا، یہ تو ممکن نہیں ہے، آپ اب اس زمانے میں کیسے ہوگا، اس زمانے میں کوئی امکان نہیں ہے، دس باتیں. میں اپنے ان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اللہ کا کوئی حکم ناممکن نہیں ہوتا، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت اللہ یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی برکات وہ ہیں، یہ ہیں کہ کوئی حکم اللہ اور اس کے رسول کا ناممکن نہیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو وہ حکم دیتے ہیں جو ممکن ہوتا ہے، جو ہمارے بس سے باہر ہے، کبھی بھی حکم نہیں دیا. ہاں یہ ہماری بات ہے کہ ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. بحث وہ کرتا ہے جس کو عمل نہیں کرنا ہوتا، جس کو عمل کرنا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، بات آج مجھے پتا چلی، انشاءاللہ آج سے کوشش کریں گے، دیکھیے اللہ سے دعائیں مانگے اللہ تعالیٰ پوری کریں گے. میں نے پہلے بھی بات عرض کی تھی اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر غنی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، کہ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ سے جب کوئی انسان دنیا کی دعائیں مانگتا ہے کہ یا اللہ میرا یہ کام کر دے، میرا وہ کام کر دے، وہ اللہ تعالیٰ کوئی دعا کو قبول کرتے ہیں، کوئی دعا کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کے فیصلے ہیں کہ کون سی چیز دینی ہے، کون سی نہیں دینی، کون سی اس کے لیے مفید ہے، کون سی اس کے لیے مضر ہے، جو ہمیں نہیں بتاؤ. لیکن جب کوئی انسان دین کے لیے دعا مانگتا ہے، اپنے اعمال کی اصلاح کے لیے دعا مانگتا ہے کہ اللہ میں نماز بھی پڑھ سکتا ہوں، مجھے نماز کی عادت ڈلوا دے، یا اللہ مجھے قرآن کریم صحیح پڑھنا نہیں آتا، میرا قرآن کریم صحیح پڑھوانے کا عمل شروع کروا دے، میں قرآن پاک اپنا صحیح کر لوں، میری نماز قضا، میرے روزے قضا، یا اللہ میری ان دعاؤں کو قبول کر لے کہ میں اپنے قضا، نماز قضا، روزے پورے کر لوں، زکات قرآنی ادا کر دوں، حج میں نے نہیں کیا، میرے اللہ میرا حج ادا کروا دے، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں، یہ دعا قبول ہوتی، لازمی قبول ہوتی. تو انسان دعا کرے اور کوشش کرے کوئی گناہ میں، ہر انسان کو پتا ہے وہ کس گناہ میں مبتلا ہے، معصوم کوئی بھی نہیں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ، انبیاء کرام معصوم ہے، بس ہر ایک سے خلطی ہوتی ہے، ہر ایک سے گناہ ہوتے ہیں، ہر ایک سے خطا ہوتی ہے، کوئی فرشتہ تو ہے نہیں ہم میں اور آپ میں. مجھے بھی پتا ہے کہ میں کس گناہ کا عادی ہوں، آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ کون سے گناہ کرتے ہو، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سے گناہ چھوڑنے کی میں نے فکر کی. اس فکر کا مطلب یہ کہ ایک طرف کوشش، دوسری طرف دعا، یہ دو کام کیجئے، پھر دیکھیے جو قرآن کریم کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوششیں کرے گا ہم اس کے لیے راستے کو ضرور کھولیں گے. یہ وعدہ ہے اللہ کا، قدم بڑھاؤ، آگے بڑھو، دعائیں کرو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے اس انسان کو ٹھیک نہیں فرما. ایک انسان اگر سود لیتا ہے، ایک انسان اگر رشوت لیتا ہے، ایک انسان اگر کوئی اور گناہ میں مبتلا ہے، ارادہ کرے، کوشش کرے اور اللہ سے دعا کرے، پھر دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ اس کو اس چکر سے نکالتے، کیونکہ اب تک کوشش ہی نہیں کی. اس لیے فرمایا کہ وقت کفر ہوگی ہمیں، پہلے وہ لوگ گمراہیوں میں پڑے رہے، کفر کرتے رہے. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور يَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، بغیر دیکھے بغیر سوچے اللہ کے حکموں کو اٹھا کے پھینکتے رہے، دور کرتے رہے. مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، دور جگہ سے. دور جگہ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے دور. دنیا سے دور کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی انسان در حقیقت بغیر کوئی دلیل کے اپنے خیالات سے باتیں کرتا ہے، اس کے لیے رجب بالغیب کا لفظ استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، جس کو ہم کہتے ہیں نا بھائی اس نے اندھیرے میں تیر چلایا. تو یہاں بھی مقامی بعید کا مطلب یہ ہے کہ جو باتیں یہ لوگ کرتے ہیں وہ چیزیں ان کے دلوں سے دور ہوتی ہے، دل میں اس کا عقیدہ نہیں ہوتا، بس دور پرے میں بغیر سنے انہوں نے اللہ کی باتوں کو کیا کیا، رد کر دیا. اس لیے ہمارے ہاں بھی بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں. میں واقعی جب یہ آیت پڑھتا ہوں، ہے تو دیکھیے یہ آیت تو آئی ہے کفارے مشرکین مکہ کے بارے میں، کفار کے بارے میں، لیکن سچی بات ہے کہ بہت سارے مسلمانوں پر بھی صادق آتی ہے. بہت سارے مسلمانوں کے سامنے جب اللہ کا حکم آتا ہے، سنتے ہی کہ بھائی انسان یہ سوچے کہ کسی انسان کی بتائی ہوئی بات تو نہیں ہے نا، بتانے والے نہیں کی تو بات نہیں ہے، اس نے تو اللہ کے حکم کو بتایا، بس سنتے ہی کہہ دیتے بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر، اتنی جرت انسان کے اندر کہ ایک طرف اللہ کا حکم آ رہا ہے، قرآن پاک کا حکم آ رہا ہے، سنتے ہی کہہ دیے یہ تو نہیں ہو سکتا. بھائی کیسے نہیں ہو سکتا. ایک صاحب پیچھے پڑ گئے میرے، کہنے لگے کہ یہ جو ذبیحے کا حکم ہے اللہ اکبر، بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کیا جائے، یہ تو قابل عمل نہیں ہے. سوچے کیوں بولتے ہیں تو قابل عمل نہیں. کہہ رہے دیکھیں ہم اگر انڈیا جائیں، ہم اگر کسی دوسرے ممالک میں جائیں جو غیر مسلم ممالک ہیں، وہاں تو مسلمان ہیں نہیں، کیسے ذبح کریں؟ کھانے کے لیے گوشت تو نہیں رہ گیا کہ آپ ضروری گوشت کھائیں، نہیں مل رہا نا، کھائیں ہزاروں چیزیں اور بھی تو پڑی ہوئی ہیں. کوئی فرض ہے کہ آپ ضرور ذبیحہ گوشت استعمال کریں. تو اس جیسا ایک دو انسان نہیں ہے، اس جیسے ان گنت انسان ہیں جو اللہ کے حکموں کو کھڑے کھڑے رد کرتے ہیں. جو آج کل جو سوشل میڈیا عام ہے، آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے پچھلے دنوں کیسے کیسے جملے آئے عورت کی آزادی کے بارے میں، کہ جی عورت کی آزادی کا کیا مطلب ہے کہ بے حیائی عام ہو. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حکموں کو کبھی اہمیت دینے والے نہیں ہیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اور ہم کیا کہہ رہے ہیں. اتنی جرت انسان میں، کسی مسلمان میں پیدا ہو جانا، میں تو اس کے ایمان کے بارے میں ڈرتا ہوں کہ ایمان نہ اس کا کینسل ہو. کہ اتنی جرت کہ اللہ کے حکم ایک ہوتا ہے انسان کی عمل کی کوتاہی، گناہ ہو گیا، بڑے سے بڑا گناہ کر لیا، لیکن دل میں یہ احساس ہے کہ ہاں جی گناہ ہو گیا، وہ معاملہ علیحدہ. اور ایک ہی یہ کہ اللہ کے حکم کو میں نے ماننا ہی نہیں ہے، اللہ کا حکم نعوذ باللہ ناقابل عمل ہے، یہ کہنا اللہ کا حکم نعوذ باللہ من ذالک ناقابل عمل ہے، یہ تو کافرانہ جملہ ہے، کفریہ جملہ. اللہ کے حکم پر عمل نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نعوذ باللہ کہ قرآن آخرت تک کے لیے نہیں آئی، آخرت تک کے لیے کتاب نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آخر تک کے لیے نہیں ہے، اس کا مطلب یہ.
تو ایک اعمال کی خرابی الگ چیز ہے اور ایک سینہ زوری یہ کہنا کہ نہیں صاحب یہ کام نہیں ہو سکتا، نکاح کے ساتھ زندگی نہیں گزر سکتی، پھر کس کے ساتھ گزرے گی؟ بے حیائی کے ساتھ، اس کے لیے دنیا تیار. دیکھ لیجئے کیسے کیسے آج کل باتیں آ رہی ہیں سامنے، اور اس جیسی بے شمار چیزیں ہیں. سود کے ساتھ زندگی چل سکتی ہے، بغیر سود کے تو صاحب زندگی کا گزارا ممکن ہی نہیں ہے. تو بھائی صدیوں زمانے تک سود کے بغیر دنیا نے اپنا کام چلایا. خلافت عثمانیہ 1928 کے قریب کہیں جا کر ختم ہوئی ہے، اس وقت تک سود کے بغیر کام تھا، نظام حکومت چلتا تھا، لیکن کسی کو کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا. آج نئے نئے محقق پیدا ہو گئے، وہ کہتے ہیں نہیں اس کے بغیر زندگی چلنا ممکن نہیں ہے. کوئی کہتا ہے کہ رشوت کوئی انسان لے، کہتا ہے کہ صاحب رشوت کے بغیر کب ہمارا گزر بسر ہو نہیں سکتا، ہمارا گھر ہی نہیں چل سکتا. یہ شیطانی دھوکے ہیں. اس کو قرآن کریم نے فرمایا کہ وقت ویقذفون بالغیب، وہ لوگ اللہ کے حکموں کو اٹھا کر یوں دور پرے پھینکتے رہتے ہیں، بغیر دیکھے بغیر سوچے سمجھے پھینکتے رہتے ہیں. من مکان بعید، دور کی جگہ سے. یعنی دور کی جگہ سے مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ دور سے ہی کہ اس تحقیق سے دور تھے، یعنی دنیا میں تو وہ کفر کرتے رہے، ان کو تو ایمان نصیب نہیں ہوا، اور اب اس کے مقبول ہونے کی ان کو آخرت میں آرزو ہو گئی کہ شاید اب ہمارا ایمان قبول ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ایمان قبول اب نہیں ہو سکتا. وحیل بینہم وبینما یشتہون کما فعل بأشیاعہم من قبل، فرماتے ہیں کہ جب انسان وہ گناہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے، جب کوئی انسان گناہ کرے اور معافی مانگ لے، یا کم از کم دل میں احساس ہو کہ ہاں میرے سے گناہ ہوا، لیکن دل میں ہی احساس نہ ہو، دل میں انسان یہ کہتا رہا کہ نہیں میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور اس کی یہ دلیل اور اس کو یہ دلیل، اس انسان کو بھی توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی. وہ جب مان ہی نہیں رہا میں نے گناہ نہیں کیا تو توبہ کس بات کی مانگے گا. اس لیے فرمایا اللہ تعالی نے کہ وحیلا، ایسے لوگ جو دنیا سے کفر کی حالت میں چلے گئے، دنیا سے بغیر ایمان کے چلے گئے، اور آخرت میں پہنچ کر اب وہ امیدیں کر رہے ہیں کہ ہم کو ایمان ہمارے گناہ معاف ہو جائے، ہمارا ایمان قبول ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ان کی اور ان کی خواہشات کے درمیان اللہ تعالیٰ آڑ لگا دیتے ہیں، باڑ لگا دیتے ہیں. کیونکہ دنیا میں تو کفر کیا کرتے رہے، اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے، اب وہاں آخرت کے عذاب کو دیکھا، آخرت کے نظام کو دیکھا، اب خواہش کر رہے ایمان کی. فرماتے ان کی خواہشات کے درمیان اللہ نے باڑ لگا دی، اب ان کی خواہش کے اوپر عمل نہیں ہوگا. وحیل بینہم وبینما یشتہون، حائل کر دیا گیا ان کے درمیان اور ان کے خواہشات کے درمیان. کما فعل باشیاعہم، جیسا کہ ان کے ہم مشرب ہم مسلک لوگوں کے ساتھ اللہ نے معاملہ کیا. اشیاء، اشیاء شیعہ کی جمع ہے، شیعہ بولتے جماعت کو، فرقے کو، یعنی کسی کے بھی ماتحت جو جماعت ہوتی ہے اس کو شیعہ بولتے. کئی معفوئر ابھی اشیاعہم، جیسا کہ ان کے ہم مشرب لوگوں کے ساتھ اللہ نے معاملہ کیا اس سے پہلے. انہم کانو فی شک مریب، کیونکہ وہ لوگ ایسے تردد میں تھے جو ان کو چین لینے نہیں دیتا تھا. یعنی اللہ، بے شک یہ لوگ ایسے تھے جو بڑے شک میں پڑے ہوئے تھے، اور اس شک نے ان کو طرح طرح کے تردد میں ڈالا ہوا تھا. اسی لیے دیکھو طرح طرح کے شک و شبہات پیدا ہوتے رہتے ہیں دین کے معاملے میں، یہ بات ہے، لیکن جب انسان اہل علم کے ساتھ بیٹھتا ہے، علماء کے ساتھ بیٹھتا ہے، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، تو دل میں وہ شک و شبہات انسان کے ختم ہوتے ہیں اور اعمال کی توفیق ہوتی ہے. غفلت کسی چیز کا، دنیا کی بدترین چیزوں میں سے ایک چیز غفلت ہے. یہ غفلت اگر انسان کی صحت کے معاملے میں ہو نا، صحت کو برباد کر ڈالے. ایک آدمی اگر اپنی صحت کے معاملے میں بڑا غافل ہے، کوئی بیماری ہو جائے اس کو کوئی اہمیت نہ دے، تو آپ جانتے ہو اس کا کیا حال ہوتا ہے. غفلت انسان اپنے کاروبار کے معاملے میں کرے، تو آپ جانتے ہو پھر کاروبار کا کیا حال ہوتا ہے. انسان غفلت اب اگر اپنی ملازمت کے معاملے میں کرے، جب دل چاہا چلا گیا، جب دل چاہا آ گیا، تو آپ کو معلوم ہے کہ ملازمت کا کیا بنے گا. اپنی اولاد کے معاملے میں غفلت کرے، تو آپ کو معلوم ہے کہ پھر اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. غفلت تو ہر چیز میں تباہی کر ڈال دیتی ہے. بدترین چیزوں میں سے چیز کون سی ہے؟ غفلت ہے. تو جب یہ غفلت دین کے معاملے میں آ جائے، ہاں جی دیکھ لیں گے کر لیں گے, ہاں پہلے کر لیں گے, ابھی کبھی تو بہت زندگی پڑی ہے بھائی, کبھی بگڑا کیا ہے ہمارا, ہے نا جی, ابھی تو عمر پڑی ہے. کس نے کہہ دیا عمر پڑی ہے؟ کس کو کیا پتا عمر پڑی ہے؟ عمر کا کسی کو کیا پتا؟ یہ شیطانی دھوکے. یہ غفلت جب دین کے معاملے میں آتی ہے, انسان دین کے معاملے میں غافل ہوتا ہے تو دین تباہ ہوتا ہے انسان کا, آخرت خراب ہوتی ہے انسان کی. جب آخرت خراب ہوئی, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, تو وہی تو دار الخلد ہے, ہمیشہ رہنے کی جگہ تو آخرت ہے. دنیا تو ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں, دنیا تو ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. دنیا میں تو پتہ نہیں کس انسان کا کون سا لمحہ آئے اور پتا چلے کہ یہ جا ہو جا سب قصہ ختم. تو جس کے لیے انسان سب کچھ کر رہا ہے, یہ سوچ سمجھ کر رہا ہے کہ یہ ختم ہونے والا ہے, پھر بھی انسان اتنا آخرت کے معاملے میں غافل بیٹھا ہوا. اس لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں, یہ حال تو دیکھو قرآن پاک کا جی کی جب یہ بات آتی ہے, قرآن پاک کی جو یہ آیات آتی ہیں, مخاطب تو اس کے در حقیقت وہ مشرکین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام, آپ, یہ لوگ ہوتے ہیں. لیکن حکم پوری دنیا کے لیے ہوتا ہے, حکم پوری امت کے لیے ہوتا ہے. یہاں خطاب بھی در حقیقت ان کفار سے ہے, لیکن اپنی حالت کو دیکھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حالت کو بہتر فرمائے اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بات یہ ہے کہ دیکھیے, ہر انسان کو اپنے اعمال کی طرف فکر کرنی چاہیے. میں بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں, گناہ ضرور ہوتے ہیں, ہم معصوم نہیں ہیں, ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے, کوئی انسان گناہ سے خالی نہیں. لیکن کامیاب انسان وہ ہے, صحیح انسان وہ ہے جو گناہ ہو جانے کے بعد اس کی طرف متوجہ ہو کہ میں اس گناہ کو معاف کیسے کروں. یہ ہے اصل بات. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی انسان تجارت کرے اور تجارت میں نقصان ہو گیا. کامیاب تاجر وہ ہے کہ اس نقصان ہونے کے بعد وہ اس اسباب پر غور کرے کہ مجھ کو نقصان ہوا کیوں, تاکہ ابھی تو ہو گیا سو ہو گیا, لیکن اس نقصان کی تلافی کی صورت کیا ہوگی, میں آگے اس نقصان کو کور کیسے کروں گا, اور آئندہ نقصان نہ ہو اور آئندہ یہ کور کیسے ہوگا. وہ کامیاب تاجر ہے. بالکل ایسے ہی ایک انسان ہے, ایک مسلمان ہے, دنیا میں گناہ ہوئے, کام اس کے خراب ہوئے, لیکن وہ اگر اس بات کی طرف متوجہ ہو گیا کہ میں اپنے اس گناہ کو اللہ سے معاف کیسے کرواؤں گا, میرے اس گناہ کی معافی ہوگی کیسے, اس گناہ سے میری جان چھٹے گی کیسے, جس انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا, جس انسان کے دل میں یہ عمل, یہ بات پیدا ہو گئی اور اس نے کوشش کر لی, وہ انسان کامیاب. اور اسی لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ دیکھو, جس جگہ گناہ ہو اس جگہ اللہ سے معافی مانگ لو, اسی جگہ معافی مانگ لو. کیونکہ سورۃ الزلزال میں اللہ رب العزت نے فرمایا, اذا زلزلت الارض زلزالها یومئذ تحدث اخبارها, قرآن پاک کی آیا, اس دن زمین جو ہے وہ لوگوں کی خبر دے گی کہ یا اللہ اس نے اس جگہ پر یہ گناہ کیا تھا. زمینیں بولیں گی, اعضا بول پڑیں گے, یہ گناہ اس نے کیا تھا. قرآن پاک کی آیا تھا, یوم اذن تحدث اخبارها, جب زمین بولے گی تو کس چیز کو جھٹلائیں گی ہمارا؟ ہم تو اللہ کو جھٹلائی نہیں سکتے نا, ہم انسانوں کو تو ہم چکر دے سکتے, اللہ کو تو نہیں دے سکتے. اسی لیے فرمایا کہ جہاں تو گناہ ہوا, اگر وہیں کھڑے کھڑے استغفر اللہ پڑھ لیا, توبہ کر لی, جہاں وہ زمین گواہی دے گی آپ کے گناہوں کی, آپ کی استغفار کی بھی گواہی دے گی کہ اللہ استغفار بھی کر کے گیا تھا. یہ ہے بات. اتنا انسان متوجہ ہو اپنے اعمال کی طرف, پھر انسان یہ امید لگائے اللہ سے کہ یا اللہ اب آپ میرے گناہوں کو معاف فرما دیں, تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. لیکن غفلت اتنی ہو کہ سارے اعمال پورے ہو جائیں, دنیا کی زندگی نمٹ جائے اور اس کو پرواہ نہ ہو کہ میں نے کیا 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 نہیں کیا, اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. یہ آیت ہمیں در حقیقت, یہ آیت ہمیں اسی بات کی طرف متوجہ کر رہی ہے. سورہ سبا یہاں پہ ختم ہو گئی, اگلی سورہ سورہ فاطر شروع ہو رہی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر زمان الحمدللہ رب العالمین.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر وأسألك عزيمة الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم إني أسألك لسانا صادقا وقلبا سليما وخلقا مستقيما. اللهم إني أسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب. يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا رب کریم کامل مغفرت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد.